فإنما هي زجرة واحدة. معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو ایک خوفناک ڈانٹ ہے. زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو، زجر و توبیخ کا نام سنا ہوگا، یعنی ایک سخت ڈانٹ پڑے گی. آپ دیکھیے بعض دفعہ بچے نہیں سنتے نا، تو پھر ایک زور کی آواز پڑتی ہے نا باپ کی، تو پھر دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں ان کو قرآن کے ذریعے اتنی تذکیر کی گئی، اتنے پیار سے بلایا گیا، یا ایھا الناس، اور جو کچھ بھی کہا جا سکتا تھا کہا گیا، لیکن انہوں نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا. لیکن اب جب قیامت کے سور کی ڈانٹ ان کے کانوں میں پڑے گی، لگ پتا جائے گا. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے، پھر نگو پیچھے رہے گا. ساحرہ کیا؟ زمین کی سطح، یعنی میدان، یہ جو زمین کے اوپر کا حصہ نا، سطح زمین کو ساحرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تمام جانداروں کا سونا اور بیدار ہونا اسی زمین پر ہوتا ہے. اسی طرح اس کی ایک اور تفسیر کی گئی، کیا؟ چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے، اسی لیے اس کو ساحرہ کہا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ ایک نفخے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے. آپ یوں سوچئے کہ ایک بڑا سا الارم لگے اور سب بستروں سے اٹھیں اور ایک جگہ جمع ہو جائیں. اچھا، بات قیامت کی چل رہی ہے ابھی، لیکن بیچ میں دیکھیے گا ایک دم موسیٰ کی بات. ہل اتا کا حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہارے پاس پہنچی ہے؟ اس ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا، کہ جب ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا. موسیٰ کا ذکر ایک دم یہاں کیسے آ گیا؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ جو کلام کیا تھا اور اس دور کے لوگوں نے اس کی بھی نافرمانی کی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے. واقعہ وہی ہے کہ موسیٰ مدین سے واپس جا رہے تھے، آگ کی تلاش میں کوہ طور پہ گئے. وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ طہٰ میں بھی اور دوسری جگہ. تو یہاں طوا کا نام ہے، کیوں؟ ہم کلامی کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ادھر بات چیت ہوئی تھی، جو بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہوا. کیا کہا گیا؟ اذھب الی فرعون انہ طغی، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے. فقل هل لك الا ان تزكى، اس سے کہو کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے؟ نوٹ کیجئے گا، وقت کے فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں اور موسیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جا کے کیا کہنا؟ کہ اپنی اصلاح کر لو. یہ نہیں کہ اپنی تلوار سے ایک فرعون کا گلہ ہی کاٹ دو. پہلے تبلیغ ہے، پھر اس کے بعد کوئی دھمکی ہے. پہلے اصلاح کی کوشش ہے، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جنگ ہوگی. وَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈر جائے. کتنا خوبصورت انداز ہے، فرعون سے جا کر اپنے رب کی باتیں نہیں کرنی، اس کے رب کی باتیں کرنی ہیں. وہ کفر میں، نافرمانی میں، تکبر میں حد سے بڑھ گیا، تو اس کو پوچھو کیا تو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کہ تیری اصلاح ہو. مراد کیا یہاں اصلاح سے؟ کہ مسلمان ہو جا، متی ہو جا، بات مان لے. نہیں ہے تو تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، توحید کا اور عبادت کا راستہ بتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑے فرعون کی ہدایت سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. خیر، موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا. فاراہ الآیۃ الکبریٰ، بس اسے بڑی نشانی دکھائی. کون سی تھی وہ؟ عصا اور ید بیضا. لیکن فکذب وعصا، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم ادبر یسعیٰ، پھر پلٹا. فکذب وعصا، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم ادبر یسعیٰ، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے. دوڑ دھوپ کرتے ہوئے یعنی موسیٰ کے خلاف کوششیں کرتے ہوئے. پھر فحشرا، پھر سب کو جمع کیا. فنادا، پھر پکارا. یہ وہی اشارہ ہے جو اس نے جادوگروں کو جمع کیا تھا اور موسیٰ کا مقابلہ کرایا، لیکن سارا کچھ کر کر آ کے کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب اعلی ہوں. یعنی اور بھی رب ہیں لیکن ان سب میں سے بڑا میں ہی ہوں. یہاں تک ذرا سی بات کر کے دیکھتے ہیں. دیکھیے بظاہر یہ فرعون کا ایک عمل دکھ رہا ہے نا. کل کے دور میں فرعون ایک خدا فراموش کلچر کا نمائندہ دکھایا جاتا ہے. فرعون نے جو کچھ بھی کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو جمع کیا، آج اگر دیکھا جائے تو یہی کام میڈیا کرتا ہے. کل تو فرعون کچھ ایسے قوانین بناتا تھا نا کہ جس سے موسیٰ کی شریعت جو تھی اس پہ حرف آتا تھا. آج آپ دیکھیے کہ ڈیموکریسی کے نام پر ہر بندے کو یہ اختیار دے دیا گیا، آپ ووٹ ڈالیں اور آپ غیر اسلامی چیز کو چوز کر لیں. یہ جو ہے نا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ ہے نا, آپ غور سے سوچیں نا تو ہر دور میں ہر اس پاور اور طاقت نے کیا جو خود کو بہت زیادہ بڑا سمجھتا. فرعون نے اپنی کسی چیزوں کے اوپر یہ مان کیا تھا, آج ہمارا نفس بھی یہی کہتا ہے میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں, میری مانو, جو میں کہتا ہوں وہ کرو. تو آج کے دور میں غیر اسلامی طریقہ انتخاب کہہ لیجئے, اور اسی طرح سے جو آج حکمرانی کے طریقے ہیں, یہ سارے سمبلائز کیے جا رہے ہیں ادھر, کہ فرعون کی ساری دوڑ دھوپ اللہ کے نظام کو پیچھے ڈال کر اپنے نظام کو آگے کرنے کی تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیسے کی, اس کا تذکرہ آ گیا کہ وہ تو اپنے سارے اسباب جمع کر چکا تھا لیکن اللہ کو کچھ اور مطلوب تھا, تو لہٰذا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, تو سب سے بلند اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا. وہی لفظ نکال ہے جو پیچھے گزر چکا ہے, سورہ مزمل میں آیا تھا انکال و جہیما پتا منزا غصہ نکل نکل بیڑیاں, یعنی فرعون کو سمندر میں ڈبویا اور سب کے لیے عبرت بنا دیا. ان نفی ذالک لعبرت لمن یخشا, بے شک اس میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے. یہاں دوسرا قصہ پورا ہوا سورت کا, کیا پتا چلا؟ اللہ کے نبی کے لیے تسلی ہے اس واقعے میں کہ دیکھیے آج اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو موسیٰ کی بھی نہیں مانی تھی, اور کفار مکہ کے لیے وارننگ ہے کہ تم آج اس نبی کی بات نہیں مان رہے تو جس طرح فرعون نے موسیٰ کی نہ مانی تو اس کا انجام ہوا, یہی تمہارا بھی ہوگا. یہاں تک ہم سب بھی اپنے اوپر سوچیں, کوئی بندہ اپنی طاقت کے نشے میں بڑا نہ بنے. اور یہاں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ لا کر مکہ والوں کے کان تو کھڑے ہو ہی گئے نا. ہر بندہ دوسرے کے حال سے عبرت لیتا ہے اگر اس کے دل میں خشیت ہو. اور اگلی بات اس حصے سے کیا پتہ چلی کہ نصیحت صرف وہ لے گا جو قرآن کو اپنے لیے سنے گا, خشیت کے ساتھ سنے گا, اس کو یہ لگ جائے گا کہ واقعی میں نے اس سے عمل لینا ہے. بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور اس قرآن کے پڑھنے کے نتیجے میں کیا, آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن پاک کا جو پہلا ترجمہ ہوا تھا انگلش زبان کو وہ نان مسلم نے کیا تھا. آج بھی نارویجین زبان میں جو قرآن کا ترجمہ بہت ساری مسجدوں میں یوز ہوتا ہے, حیرت ہوتی ہے سن کے, وہ نان مسلم نے کیا ہوا ہے. جی یہ ٹرو بات ہے, کیونکہ وہ ریسرچ کرتے ہیں پڑھتے ہیں. گجراتی زبان کے اندر بائبل کا ترجمہ کیا تھا کرسچینز نے, کیوں؟ تاکہ گجرات میں جا کے بائبل پھیلا سکے اور اس کے ترجمے بھیج سکے. ہم مسلمان کیا کرتے ہیں اپنے دین کے لیے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کوئی کام لے سکتا ہے. قرآن پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, پڑھنے کے بعد خشیت کتنی ہے. اس وقت بھی میں اور آپ اپنے دل کو چیک کریں, اتنی زبردست آیتیں پڑھ رہے ہیں, اتنا برا انجام جن کا ان کا ذکر ہے, تو کیا دل میں کوئی لیئرنیس تو نہیں آ گئی؟ قیامت کے جھٹکوں کا سن سن کے اب آرام ہی ہو گیا. اللہ کہتے قلوب یومئذ واجفہ, کچھ دل تو اس دن ہول تاری ہوں گے ان کے اوپر, منافقوں کے, کافروں کے, جبکہ مومن تو بڑے مطمئن ہوں گے. پڑھ چکے ہم سورۃ انبیاء آیت 103 میں کہ وہ گھبراہٹ کا دن مومنوں کو تنگ نہیں کرے گا کیونکہ فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے, خوشخبریاں دیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اللہ سے ڈر جائیں. اگر آج ڈر گئے نا تو ولی من خاف مقام ربہ جنتان, اللہ کی ذات جب بندے کو ڈرا ہوا دیکھتی ہے نا تو اس کو پھر اور نہیں ڈراتی بلکہ اس کو تسلیاں دیتی ہے. آپ دیکھیں آپ کا بچہ تنگ کر رہا ہے نا, آپ کو بہت تنگ کرتا ہے, آپ غصے میں چیخیں گی چیخیں گی, لیکن جو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی آواز سے ڈر کے دبک گیا تو آپ اسی بچے کو سینے سے لگا لیں گی. پھر ہم بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتے. تو ہم تو انسان ہیں, اللہ کی ذات وہ کتنی بڑی ذات ہے, تو لہٰذا اس چیز کے اوپر رہیں. پھر ایک چھوٹا سا سوال ہے ان آیتوں میں کہ طوبا کیوں کہا گیا, کیونکہ بعض وقت ہم کہتے ہیں یہ وادی تیہ تھی اور کوہ طور تھا. تو اس کے مختلف معنی ہیں. مقدس وادی جس کا نام طوبا تھا, کیوں کہتے ہیں کہ یہ وہ وادی ہے جو دو مرتبہ مقدس کی گئی. کیوں؟ کہ ایک دفعہ اسے اس وقت مقدس کیا گیا جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا, اور دوسری دفعہ تب جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر اس وادی میں لائے تھے. اور طوبا کے ساتھ رات کا بھی تعلق ہے. کچھ کہتے ہیں رات کے وقت مقدس وادی میں پکارا تھا. تو عربی زبان میں ایک محاورہ ہے جا عباد طوبا, یعنی فلاں شخص میرے پاس رات کا کچھ حصہ گزارنے کے بعد آیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی. تو یہ جو بات ہے نا کہ شاید تیرے اندر خوف پیدا ہو, اس پہ تھوڑی سی بات مزید کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پہلے کلام میں ہی لگتا ہے کہ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملا تھا؟ دوسرے میں. پہلا کیا تھا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. دوسرے میں کہا گیا تھا قم فانذر, رائٹ. تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دو بڑے مقصد تھے, وہ اس کی طرف اشارہ. فرعون اس وقت کا طاغوت تھا جس نے لوگوں کو اللہ کے دین اور قانون سے روکا ہوا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدف بنایا, کیونکہ جب بڑے لوگوں کے پاس دین آ جاتا ہے تو دوسروں کے پاس خود بخود آ جاتا ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ فرعون کی اصلاح کر دیں تو بہت ساروں کی اصلاح خود بخود ہوگی. میں سوچتی ہوں آج بھی کبھی ہمارے ظاہر ہے کہ ہاتھوں ایسے نہیں لمبے اور نہ ہمارے پہنچ میں ایسی چیزیں, لیکن دنیا میں آپ کوئی مشہور لوگوں کو جانتے ہوں گے, حکومتیں ہیں جن کا بہت روب ہے لوگوں پہ, اور مطلب لوگ ان کی طرف نظریں لگاتے ہیں. میں سوچتی ہوں اللہ اگر آج کے دور میں ایک دم ایک جیسے کہتے ہیں نا انقلاب پیدا کرنا ہے, خبر آ جائے فلاں شخصیت مسلمان ہوگی, فلاں ملک کا بادشاہ مسلمان ہوا تو اس نے اس ملک میں اللہ کا نظام نافذ کر دیا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے دین پھیلے گا. چند بڑے لوگ اگر دین پہ آ جائیں تو باقی لوگوں کے لیے آنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں سن کر اب دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کائنات کی کچھ نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور یہی خوبصورت انداز ہے, کبھی تاریخ سے سبق لو اور کبھی حال سے, یعنی کائنات پہ غور کرو. اب اس کو سنتے وقت آپ نے بھی تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا, کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ پوچھو, آپ بتائیے کس کا مشکل ہے. اللہ کے لیے تو نہ آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے نہ ہمیں, لیکن اگر بشریت سے دیکھیں تو آسمان زیادہ مشکل ہے, ہم تو چھوٹے سے ہیں, آسمان تو اتنا بڑا ہے. تو جس رب نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا اس کے لیے انسان کو بنانا کیا مشکل ہے؟ فرمایا اس نے اس کے ساتھ کیا کیا, آسمان کو بنایا اور اس کے بعد رفع سمکہا فسواہا, پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بنا دیا, اس کی بلندی اونچی کی اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا, یعنی آسمان کو تھک کر دیا. سمک کا لفظ آپ دیکھیے بلندی کے لیے آ رہا ہے ادھر. وقت شلیلہا وخرج دوحاہا, اس رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا. والارض بعد ذلک دحاہا, پھر اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا. اس سے ایک تو ترتیب پتہ چلتی ہے, پہلے آسمان بنا تھا پھر زمین بنی, اور زمین بچھی تھی بالکل اس کو سیدھا کر دیا. پھر اخرج منہا ماءہا ومرعہا, پھر اس نے پانی اور چارہ نکالا. ما تو پانی اور مرع جو ہے نا چارے کے لیے جو جانور کھاتے ہیں. والجبال ارساہا, اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا, اور کیا کہا؟ متاع لکم ولینامکم, یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں. اب اتنی ساری چیزوں میں جو کچھ غور و فکر کروایا گیا اس پہ ذرا سا غور کیجئے. لفظ سمکن چھت کے لیے آتا ہے, روف کو کہتے ہیں. ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل اس طرح سے بنا دیا جیسا ہونا چاہیے, کہیں سے ٹیڑھی نہیں, کہیں کوئی سوراخ نہیں, کہیں کوئی تفاوت نہیں. اور اختشا ازلم اخرجا کا مطلب کیا؟ ابرزا, یعنی اللہ تعالی نے کھلا کر دیا, روشن کر دیا. نہارہا کی جگہ یہاں دوہاہا کا لفظ آیا ہے. دوہا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو, اس سے اچھا دن ہوتا ہے کیونکہ ابھی دن شروع ہوا ہوتا ہے. اور دہاہا ہموار کرنا. آج بھی آپ دیکھیے کہ زمین کی جو اوپر کا کرسٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے اللہ نے اس کو کتنا ایون کیا ہوا ہے, ہمارے پاؤں میں کانٹے نہیں چپتے, ٹیڑھا میڑھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر سوچو کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, پھر جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آئے گی. نوٹ کر لیں, قیامت کا ایک نیا نام آپ کے سامنے آ گیا, طَامَّةُ الْكُبْرَى. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا. پھر دیکھیے لفظ صحیح ہے, بھاگ دوڑ کیا تھی, کوششیں کدھر تھیں. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى, اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی, بالکل سامنے آ جائے گی جہنم. کافروں کے سامنے کیوں ہے؟ تاکہ دیکھ لو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. بس کہتے ہیں مومن بھی دیکھیں گے کافر بھی دیکھیں گے, کیوں؟ کہ مومن اللہ کا شکر کرے کہ انہوں نے اللہ کی بات مان لی اور اس میں نہیں آ سکے, اور کافر اس کو دیکھے اور خوف زدہ ہوں, غم اور حسرت کا ذریعہ بنے. فَأَمَّا مَنْ تَغَى، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی. پہلا جرم نمبر ون لکھ لیں. دوسرا، وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، پرائرٹائز کیا ہوگا. ہے کوئی ہم میں سے؟ ہے کہیں سرکشی کا کوئی عکس ہماری زندگیوں میں؟ اور ہے دنیا کو ترجیح دینا کہیں؟ اللہ ہم میں سے کسی کو ایسا نہ کرے. فرمایا اگر ایسا کوئی ہوا تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، پھر جہنم اس کو جگہ دے گی. اللہ ہمیں بچا کے رکھے. اس کے برعکس، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، یہ ہے تھیم آیت اس سورت کی. ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. جنت میں جانے کی تین خوبیاں ہیں، خاف مقام ربہ، یعنی خوف ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اور نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، نفس کو خواہش سے روکنا ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گی. ہم اپنے اوپر لے کر سوچیں کہ ہمارے اندر کتنا ہے. اور ساتھ ہی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت پوچھتے ہیں. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، یعنی یہ کوئی آپ کا کام تھوڑی ہے کہ آپ لوگوں کو قیامت کی خبریں دیں. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی طرف ہے. دیٹس اٹ، اس کو پتا ہے کہ کب آئے گی. یعنی نبی کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. آپ کو کیا پتا ہے آپ کا کیا مقام ہے؟ انما انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے. نوٹ کیجئے گا، جو پہلے سے ڈر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں آپ ان کو مزید ڈرائیں. پتہ چلا کہ جب تک آپ کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا نا، آپ نبی کی بات سے بھی نہیں ڈریں گے. رہ گئی قیامت کب آنی ہے، فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو اسے ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا ایک آخری حصہ یا اول حصہ دنیا میں رہے. یہ جو عشیہ ہے نا، عشاء کا لفظ اسی سے ہے، بالکل اینڈنگ ٹائم، مغرب اور عشاء کے قریب کا وقت کہہ لیں. اور دوحا کیا ہے؟ یہ جب سورج چڑھتا ہے، یعنی یہ جو 12 بجے کا ٹائم ہے، جب پیک پہ ہوتا ہے. یعنی ایک طرف دن کا آغاز اور دوسری طرف دن کی انتہا. پتہ کیا چلا کہ آج سوال بہت پوچھتے ہو، کام کر لو. شرط ایک ہے کہ دل میں خشیت پیدا کر لو، اللہ کی بات سمجھ آئے گی. اور جس بندے کو آخرت یاد رہے گی، اس کے لیے دنیا کی سب چیزیں پیچھے ہوں گی. عشیہ کہتے ہیں ظہر سے لے کر غروب شمس تک کے وقت کو، اور دوحا طلوع شمس سے نصف النہار تک کے لیے. اے ایمز اینڈ پی ایمز کا بھی کچھ تعلق ہے اس میں. کیا پتہ چلا کہ کافر جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت بھول جائیں گے، اس کے مزوں کو بھول جائیں گے. پھر انہیں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک پورا دن بھی نہیں رہے. دن کا پہلا حصہ یا اس کا آخری حصہ ہی دنیا میں رہے، یعنی دنیا کی زندگی بہت مختصر دکھے گی. تو یہ تھی دنیا، چلی گئی، ختم، دیٹس اٹ، جو کرنا تھا کر لیا. آپ دیکھیے کہ ان پوری صورتوں میں آپ کو ایک ردھم دکھتا ہے نا، بس ایک ہی بات کو کہا جا رہا ہے، اور بیچ میں اتنی بڑی بڑی باتیں آتی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں بولنے کو ہی دل نہیں کرتا. ایسے لگتا ہے سب جو کہنا تھا کہہ دیا، جو سننا تھا سن لیا. بس اب اس کا یقین رکھ لو کہ قیامت آئے گی اور آنے والی ہے. اور جتنا قیامت کا یقین آتا ہے اتنا عمل کرنے کو دل کرتا ہے. اس میں خاص طور پہ جو نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے. نفس کو پوچھتے ہیں، خواہشات بہت ہیں، تمنائیں بہت ہیں. ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں، آپ سننے کے دوران نوٹ کیجئے گا کہ آپ کے ذہنوں میں کیا باتیں آتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکشن بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نصیحت کا ذریعہ بنا دے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ باتیں سن کر سن ہو جائیں. چلیں نا، اب قیامت کی باتیں ہیں، یہ تو ہم روز ہی سنتے ہیں. اٹس اوکے، تو دعا کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے دل میں اتر جائے.
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
يوم يتذكر الإنسان ما سعى. أصل یہی بات ہے. دیکھیں میری اور آپ کی کوششوں سے نتائج کیا نکلتے ہیں اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. ایون آپ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں آپ کو پھر بھی نہیں پتا وہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے رائٹ لیکن آپ بچ جائیں گی کیونکہ اللہ کہے گا میں دکھاؤں گا کہ تم نے کیا کیا تمہاری کیا کوشش ہے اور میں نوٹ کر رہی ہوں کہ ان آخری پارا میں صحیح کا لفظ بہت ہے سعا کوشش دیکھو کیا اور آپ دیکھیں تامت الکبرا بڑی آفت سب پہ چھا جائے اس سے اس کی شدت پتہ چلتی لفظ تامہ میں خود ہی شدت ہے اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جب انسان کا محاسبہ ہوگا خبر ہوگی نام اعمال دائیں ہاتھ میں مجھے یہاں پھر ابو ہریرہ یاد آ رہے ہیں کہ جب کسی نے ان کی برائی کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ہر وقت ان تین مقامات کی فکر لگی رہتی ہے موت کیسے آئے گی بدنازیاتی کا رقع سوچ لیں اور جب نام اعمال ملیں گے تو کس ہاتھ میں ملیں گے اور پل صراط سے کیسے گزروں گا اگر میں ان تین مقامات سے بچ گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں لوگ مجھے اچھا کہیں کہ برا کہ ہو کیئرس لوگوں کی کیا اوقات ہے اور میں ان کی بات کو کتنا سوچوں. لیکن اگر میں ان میں سے کسی ایک جگہ پہ پھنس گیا تو ہر بندے کو حق ہے کہ وہ میری برائی کرے. اب اللہ ہمیں بھی تو اتنا بے نیاز بنا دے, ہم تو لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو یہ چیز دیکھیے کہ اللہ سامنے جہنم دکھا رہا ہے, اور یہ جو آئے نا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى, اور قریب کر دی, یعنی ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول دی جائے گی جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی. سچ بتائیے, کیا آج کا لائف سٹائل آثر الحیات دنیا نہیں ہے؟ ہم سب اسی چکی میں سے گزر رہے ہیں, غم ہم. میں کہتی ہوں آج کے دور کا جو ہمارا فتنہ ہے, جو آج کے دور کی جو ہماری آزمائش ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے غموں میں جیتے ہیں اور اس دنیا کی تمناؤں میں جیتے ہیں. ہم اس دن خوش ہوتے ہیں جس دن ہمیں کوئی دنیا کی بہت خوشی مل جاتی ہے, ہم اس دن دکھی ہوتے ہیں جس دن ہمیں کوئی دنیا کا غم ملتا ہے. ہماری ظہر چھٹ جائے, ہماری عصر چھٹ جائے, ہم ہے اتنا کوئی نہیں جتنا ہمارا 1000 پاؤنڈ کا نقصان ہو گیا. سچ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے 1000 پاؤنڈ کا نقصان اور عصر کی نماز کا قضا ہونا, دل کو غم کب لگتا ہے؟ 1000 پاؤنڈ پہ لگتا ہے. نماز ہم کہتے کوئی بات نہیں, کل پھر آنی ہے پڑھ ہی لیں گے, ابھی ایک اور آنی ہے اگلی پڑھ لیں گے, قضا کر لیں گے. اور نہن نفس عن الہوا, خواہشوں کے اوپر قابو پائے بغیر جنت نہیں مل سکتی. حدیث میں آتا ہے خفت الجنت بالمکارح, گھیر لی گئی جنت نفس پہ بوجھ پڑنے والی چیزوں سے. یہ باڑ ہی ہے نا نماز کی, روزے کی, جہاد کی, اللہ کا دین سیکھو, یہ رکاوٹیں. دل نہیں کرتا یہ کرنے کو لیکن کرنی ہے. خفہ, خف ڈھانپنا, سراؤنڈڈ کے معنوں میں. وخفت النار بالشہوات, اور گھیر لی گئی جہنم شہوات کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ جہنم سلپری ہے, تھوڑا سا امیجن کریں, کیونکہ اب ان صورتوں میں ہم نے جنت جہنم کو بھی بہت پڑھنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جیسے یہ گراؤنڈ فلور ہے, ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, جسٹ لائک دس, کہ یہ دنیا ہے نا, یہ آخرت کا میدان ہے, ہم یہاں کھڑے, یہ میدان محشر ہے. چلے یہ جو بیچ کا گیپ ہے آپ اس کو سوچے, یہ میدان محشر ہے, اور بس ادھر سے نکلیں گے نا تو لیفٹ ٹرن لیں گے نا تو یہ ادھر جہنم ہے, اور بس ادھر سے مڑیں گے نا تو ادھر رائٹ ٹرن لیں گے تو ادھر جنت ہے. امیجنیشن میں یہی آتا ہے, اما منوت یہ کتاب بہ بیمین ہر شمالی, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ہماری غلطی ہے کہ بس دونوں ایک ہی پارکنگ لاٹ کے دو ڈفرنٹ ایجز پہ. نیور. جنت جو ہے نا, اب آپ سوچئے کہ یہ آپ کھڑے ہیں, میں آپ, جو ہماری زندگی ہے, جنت کے اس سے اوپر کا سفر ہے. یعنی آپ یوں سوچیں, اس کو آپ یوں کریں گے نا, اگر آپ کو میدان حشر سے جنت میں جانا ہے نا, یا اس دنیا میں رہتے ہوئے, تو آپ کو اوپر جانا ہے, اور اوپر جانا مشکل ہوتا ہے, فرکشن ہوتی ہے, آپ کو اسپیڈ صحیح رکھنی پڑتی ہے, کہیں بھی آپ گر سکتے ہیں, ہلکی سی غلطی آپ کو کھائی میں گرا دے گی. یہ ہے نہن نفس عن الہوا, اپنی بریک اسٹرانگ کرو. آپ جب اوپر جا رہے ہیں, کتنی اسٹرانگ گاڑی ہوگی, 4 wheels کار ہوگی, اور آپ اپنے اسٹیئرنگ پہ نظر رکھیں گے, اور اگر بار بار گاڑی گھوم بھی رہی ہے ہاڑ کے ارد گرد, چلیے اب امیجن کریں, آپ اوپر جانا چاہ رہے تھے اور آپ نے گاڑی بند کر دی, تو کیا ہوگا؟ گاڑی ڈھک سے نیچے گر کے, یہ ہے جہنم, یہ میدان حشر ہے. جنت میں جانا ہے تو اوپر, اور اوپر اسٹرگل ہے. پیچھا پڑ چکے ہیں فمن شرح اللہ صدرہ, کہ جس کا اللہ سینہ کھول دے وہ ایسے جیسے وہ چڑھائی چڑھتا ہے آسمان کی طرف. تو جہنم میں جانا اتنا آسان ہے, بس آپ ادھر جائیں, بریک سے پاؤں ہٹا لیں, سیدھا گریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ڈرائیور ہیں جو پہاڑی علاقوں میں ڈرائیو کرتے ہیں, تو وہ گاڑی آخر میں نیوٹرل میں کر کے بس سٹیئرنگ کنٹرول کرتے ہیں, بریک سے پاؤں اٹھاتے ہیں, گاڑی خود بخود نیچے جاتی ہے. تو جہنم میں جانا بہت آسان ہے, جسٹ بریک سے ہاتھ اٹھا لو. اور جنت میں جانا, نہن نفس عن الہوا, اب لکھ لے, نہن نفس عن الہوا از اکول ٹو بریک اسٹرانگ کرو. ہر چیز نہیں ملے گی آپ کو مجھے اس دنیا میں, ہم اپڈیٹ نہیں ہو سکتے, ہم پاؤں سے پاؤں نہیں ملا سکتے اس دنیا کے. اور یہی سبق اپنے بچوں کو دیں. آج کے دور کا بہت بڑا عالمی ہے, ہم کہتے ہیں ان کی آنکھ میں آنسو بھی نہ دیکھیں اور ان کو جنت بھی مل جائے. پہلے دن سے بچوں کو یہ سبق سکھائیں کہ بچوں, ہم مسلمان ہیں, ہم اس دنیا میں صرف تیاری کے لیے آئے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, انشاءاللہ جنت میں جا کے سارے ارمان پورے ہوں گے. ان کو خوف دکھائیں جنت کے, باتیں کیا کریں جنت میں, ہم کیا پکائیں گے, کیا کھائیں گے, کیسے کپڑے پہنیں گے, ہمارے بچوں کو جنت کا شوق لگ جائے. اور اگر ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کے نہ پورا ہونے پہ ہم سے ہی جھگڑے کرنے لگ جائیں تو بات نہیں ٹھیک ہوگی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس دنیا کو جنت بنا دے اس کی مرضی, لیکن ہمیں آخرت کی جنت سے محروم نہ کرے. بہت بڑا خسارہ ہوگا ہم سب کا کہ دنیا تم نے جنت بنا لی, کئی لوگ کہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں تو بچے یوز ٹو ہو گئے نا، ہم اپنے بچوں کو اب پاکستان میں اور اس طرح سے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نہیں ایڈجسٹ کر سکتے، ٹھیک ہے اٹس اوکے، آپ جو بھی چاہے کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی جگہ کے آرام کا عادی ہونے والے بچے اللہ نہ کرے جہنم میں چلے گئے تو وہاں کیسے رہیں گے؟ ہمارے ملک کتنے برے تو نہیں، بہت اچھے ملک ہیں ہمارے، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ہمارے ملک میں جاتے ہی آپ سارے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن سیلف کنٹرول سکھائیں۔ پھر ریکویسٹ کروں گی، آخری ریکویسٹ، اپنی تربیت کے انداز میں بچوں کو سیلف کنٹرول سکھائیں، بولنے سے پہلے سوچیں، کھانے سے پہلے سوچیں، چلنے سے پہلے، ہر چیز میں ٹھہراؤ، سکون۔ ایسی چلبلی سی نسلیں جو گھر میں دو بچے ایک جگہ آ جائیں تو اللہ کی پناہ، طوفان بدتمیزی ہے۔ دو تین بہن بھائی گھر میں ہو نا تو ایسے لگتا ہے کہ بس اب محلے والے بھی توبہ کریں، تو کہاں ان کے اندر سکون آئے گا؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نفس پہ قابو پانے اللہ بنا دے۔ جی اب آپ لوگ شیئر کیجئے کہ آپ نے کیا فیل کی۔
جیسے کہ ایک طرف ہیل ہے اور ایک طرف جنت ہے، تو میرے دماغ میں یہ قرآن پاک کی 30 سیڑھیوں کا تصور آ رہا تھا کہ ہم ماشاءاللہ پہلا قدم ہمارے لیے کتنا آسان تھا کہ ہم آسانی سے آگے، کچھ لوگ بیچ میں سے ہمارے ساتھ چھوٹ گئے، لیکن وہ میں اس چیز کو تصور کر رہی تھی کہ ایک ہاتھ انہوں نے چھوڑا وہ سلپ کرتے، تو الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم 30 سیڑھیوں تک، لیکن یہ 30 سیڑھیوں کا مطلب نہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں کرنا، ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ دوسرا آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں، کہ ان کی قسم سے اس سے مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ فرشتے لگے ہوئے ہیں، وہ ڈسپلن کے ساتھ اللہ کے حکموں کو مان رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ ہم بھی جو ہیں آرگنائزڈ ہوں، ڈسپلن کے ساتھ جو اللہ نے حکم دیے ہیں، اگر ہم آج مل کے کام کرنا شروع کر دیں ڈسپلن کے ساتھ، تو کافی جو ہے وہ فرق پڑ سکتا ہے، اپنی کمٹمنٹس کو نبھائیں۔ بس میرے دماغ میں یہی بات آ رہی تھی۔
دیکھیے یہ ساری کائنات چل ہی آرڈر پہ رہی ہے نا، ڈس آرڈر ہوتی تو کب کے لوگ ختم ہو چکے تھے نا، پتا چلتا مچھلیوں کا کھانا تو کب کا ختم ہو گیا ہے، چونٹیوں کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں۔ ہر چیز اتنی سمیٹریکل چل رہی ہے اور اتنی اسموتھ چل رہی ہے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ پلاننگ پہلے ہے، کام بعد میں۔ اگر پلاننگ نہیں کرتے نا، کام شروع کر دیں گے نا، تو پھر وہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں فرشتوں کی ان صفات پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع دعا میں سے جو ابو ہریرہ کی روایت ہے، میں اس کا ترجمہ کر دی جاتی ہوں، کیونکہ یہ دعا میرے دل کے بہت نزدیک ہے، مجھے اس وقت کا احساس دلاتی ہے جبکہ مجھے پہلی بار مکے جانا ملا، تو میں نے کعبہ کے سامنے یہ دعا کی تھی، تو یہ میری دلی خواہش ہے کہ اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جو ہمارا آسرا ہے، ہماری دنیا سنوار دے جس میں ہمیں رہنا ہے، اور ہماری آخرت سنوار دے جس میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر قسم کی راحت کا ذریعہ اور موت کو ہر برائی سے نجات کا سبب بنا دیا۔ آمین۔ تو میں آپ سب کے لیے اس چیز کے لیے دعا گاہ ہوں، پوری امت کے لیے۔ السلام علیکم و رحمۃ
اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔